احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم یہ سورہ منافقون ہے 28 پارے میں سورہ جمعہ کے بعد اور سورہ تغابن سے قبل وارد ہوئی ہے دو رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی کل 11 آیات ہیں اس کا ایک رواں اور با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا اے نبی جب آئے آپ کے پاس منافق اور انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے بس وہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے یقیناً بہت برا ہے وہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو چھاپ لگا دی گئی مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر تو اب وہ تفقہ سے عاری ہو چکے اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی جسامت اور ان کی تنو مندی سے آپ متاثر ہوتے ہیں اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں ان کی مثال ان سوکھی لکڑیوں کی سی ہے جنہیں سہارے سے کھڑا کر دیا گیا ہو. ہر دھمکی کو وہ اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں, وہی دشمن تھے, بس ان سے بچ لے, اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے. کہاں سے نکلے جا رہے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں, تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ رکے رہ جاتے ہیں استکبار کی بنیاد پر, گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے. ان کے حق میں بالکل برابر ہے, آپ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں, اللہ تعالی ہرگز ان کو معاف فرمانے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا. وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر کے جو اللہ کے رسول کے آس پاس ہیں, یہاں تک کہ یہ بھیڑ منتشر ہو جائے. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں, لیکن منافقین کو اس کا فہم حاصل نہیں. کہتے ہیں اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف تو ہم میں سے 22 لوگ لازماً نکال باہر کریں گے کمزوروں کو. حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن منافق اس کا علم نہیں رکھتے. اے ایمان والو, نہ غافل کر پائیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے, اور جو کوئی اس کا ارتکاب کرے گا تو وہی ہے کہ جو خسارے میں رہنے والے ہیں. اور خرچ کر دو اور کھپا دو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہو اور پھر وہ کہے اے رب میرے, کیوں نہ تو مؤخر کر دے میرے اس وقت معین کو تھوڑے سے وقت کے لیے, تو میں صدقہ کروں اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. اور ہرگز ہرگز وہ اخر نہ کرے گا اللہ کسی ذی نفس کے لیے جبکہ اس کا وقت معین, جبکہ اس کی اجل آن پہنچے, اور اللہ تعالی باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے, یہ مختصر صورت نفاق کے موضوع پر انتہائی جامع ہے. اور اب جبکہ ہم اس کی آیات مبارکہ کا سلسلے وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں, تو جو باتیں نفاق کے بارے میں تمہیداً عرض کی جا چکی ہیں, انشاءاللہ العزیز اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نہایت آسانی سے اپنے مطالب اور اپنے مفاہیم کے اعتبار سے کھلتی چلی جائے. فرمایا اذا جاءك المنافقون, اے نبی جب آئے آپ کے پاس منافق. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ نفاق کا ذکر بعض مکی صورتوں میں بھی موجود ہے, چنانچہ ہمارے اس منتخب نصاب میں جو اگلا درس ہے سورہ عنکبوت کا, اس میں یہ بات سامنے آئے گی. لیکن نفاق نے ایک باقاعدہ ادارے کی شکل اختیار کی ہے مدنی دور میں. لیکن اس میں بھی جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے, ایک روگ تھا, ایک بیماری تھی, جس نے بڑھ کر تدریجاً پھر نفاق کی معین شکل اختیار کی. چنانچہ ہمیں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ مدنی صورتوں میں سے اولین صورتوں میں اس روگ کی تو نشاندہی کی گئی ہے, بیماری کا ذکر موجود ہے، لیکن لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا، کسی کو تعین کے ساتھ منافق قرار نہیں دیا گیا. چنانچہ سورہ بقرہ میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ایک بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. لیکن پوری سورہ بقرہ میں کہیں لفظ نفاق یا منافقت یا منافق موجود نہیں. لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھا، پھر یہ مرض پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آیا. آغاز میں حکمت تربیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ان کو بالکل ننگا نہ کیا جائے، علامات بیان کر دی جائیں، تاکہ جن کے دلوں میں ابھی یہ روگ ابتدائی درجے میں ہو، اگر وہ متنبع ہو جائیں اور اصلاح پر آمادہ ہوں تو اس میں انہیں کوئی حجاب محسوس نہ ہو. لیکن بہرحال ایک وقت آیا ہے کہ پھر یہ اصطلاح کھل کر استعمال ہوئی. یہ سورہ مبارکہ تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ غزوہ بنی المصطلق کے دوران یا اس کے فوراً بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس غزوے کا ایگزیکٹ زمانہ معین کرنا کچھ مشکل ہے، اس میں کچھ اختلافات ہیں. تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مدنی دور کا تقریباً وسط ہے، درمیانی دور ہے. اس میں یہ غزوہ پیش آیا اور بعض معین واقعات ایسے سامنے آئے کہ جن کے پس منظر میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے نفاق کے موضوع پر ایک نہایت جامع مضمون کی حیثیت اختیار کر لی. تو فرمایا کہ جب وہ منافق آپ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ٹکڑا بہت قابل توجہ ہے، اس لیے کہ نفاق کے بارے میں ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے، وہ نفاق جو دور نبوی میں مدنی دور میں جس کا ظہور ہوا ہے، کہ اس کا آغاز در حقیقت یہود کی جانب سے ہوا اور مسلمانوں میں سے بھی اوس اور خزرج کے قبیلوں کے وہ لوگ جن کے حلیفانہ تعلقات تھے یہود کے مختلف قبائل سے، ان کی دوستیاں تھیں، ان کے سماجی روابط تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے یہود اور اوس اور خزرج کے ان لوگوں کا، یہ در حقیقت وہ جگہ تھی کہ جہاں نفاق کا پودا پروان چڑھا، پھلا پھولا، برگ و باہ لایا. اب یہود کے بارے میں ایک بات جان لینی چاہیے کہ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھا تو اگرچہ ان کے علماء قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ خوب پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ تو منتظر تھے، نبی آخر الزمان کی پیشین گوئیاں ان کے ہاں موجود تھیں. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کیا جا چکا ہے کہ وہ اوس و خزرج کے لوگوں کو جب کبھی ان کے مابین جھگڑا ہو جایا کرتا تھا اور انہیں دبنا پڑتا تھا تو یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ اس وقت تو تم ہمیں جس طرح چاہو دبا لو، لیکن اس نبی موعود کا وقت قریب ہے، اس کی بعثت کا، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہم پر غالب نہ آ سکو. اس وجہ سے پہچان تو انہوں نے لیا، لیکن ایک نسلی اور قومی تعصب ان کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ گیا. یہ بنی اسماعیل میں کیسے ظہور ہو گیا نبوت کاملہ، آخری اور کامل نبوت کا؟ یہ تعصب ہے کہ جو ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا. بنی ہما اللہ تعالیٰ نے جس طرح مدینہ منورہ میں حضور کو تمکن اور غلبہ عطا فرمایا، اس کے آگے وہ بے بس سے ہو کر رہ گئے. ان کے بعد لوگوں نے یہ موقع سے اختیار کیا کہ ہمیں بھی مسلمان تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ جن باتوں کی دعوت محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے دو باتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم پہلے ہی سے مانتے ہیں، وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ہم توحید کے پہلے سے علمبردار ہیں، وہ آخرت کی خبر دے رہے ہیں، وہ آخرت کے ماننے والے ہیں. پھر یہ کہ تیسری بنیادی شے نبوت و رسالت، اس میں بھی بنیادی اختلاف نہیں ہے، ہم نبوت کے قائل، ہم رسالت کے قائل. خود محمد یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اور تمام انبیاء جو ان کے مابین آئے بنی اسرائیل تھے ان کی صداقت کے وہ معتمد تھے. تو اب ہمارے اور ان کے مابین جھگڑا صرف ان کی نبوت کا ہے کہ سارے معاملات میں ہمارے اور ان کے مابین اشتراک ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کی رسالت کے قائل ہیں. چنانچہ سورہ بقرہ میں جہاں وہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں. وہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہود اور منافقین وہ دونوں پر راست آتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اس میں در حقیقت یہود کا وہ موقف بھی ہے کہ جس کی ترجمانی ہو گئی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, یوم آخر کے ماننے والے ہیں. اب جھگڑا صرف رہ جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا. تو چلیے اگر اتنی سی بات کہہ بھی جائے تب بھی ہمیں مسلمان مانیں اور ہمارا وہ اسٹیٹس قبول کریں, تسلیم کریں کہ ہم بھی مسلمان. یہی معاملہ تھا کہ جب یہود کے زیر اثر اوس اور خزرج کے کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی در حقیقت کچھ اسی طرح کا موقف اختیار کیا کہ اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور مطابقت اختیار نہ بھی کریں تب بھی آخر ہمارے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. لیکن پھر جب کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ ان کو سرزنش کی جاتی تھی اور انہیں کوئی وضاحت پیش کرنی پڑتی تھی, کوئی اپولوجی, کوئی معذرت, تو اس میں بہرحال ان کی طرف سے اپنے ایمان کے ابداع اور اظہار کے لیے جو سب سے زیادہ پرزور بات کہی جاتی تھی وہ یہی کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں ایمانیات میں سے صرف ایمان بالرسالت کا ذکر ہے. اذا جا کر منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد بڑے ہی لطیف پیرائے میں تعریف کا رنگ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول, اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں. اللہ کو خوب معلوم ہے آپ اس کے رسول ہیں. گویا کہ جو بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے وہ لفظ غلط نہیں ہے لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. یہ عجیب بات ہے کہ بات جو کہی جا رہی ہے سچی ہے لیکن کہنے والا جھوٹا ہے. کلمۃ حق اریدا به الباطل, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہنے والا بات صحیح کہہ رہا ہوتا ہے, سچی کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اپنے خبث باطن کی وجہ سے, اس کے اپنے خبث باطن اور فساد باطن کے لحاظ سے وہ در حقیقت جھوٹا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا یہاں لفظ کذب جو ہے یہ نوٹ کر لینا چاہیے, پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ کذب ہے در حقیقت نفاق کا نقطۂ آغاز, تو پہلی ہی آیت میں اس کی نشاندہی ہو گئی. جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ ابتدا میں تو یہ کذب سادہ سا جھوٹ ہوتا ہے لیکن آگے بڑھ کر دوسرے مرحلے میں جب یہ مرض داخل ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ جھوٹی قسموں کی شکل اختیار کرتا ہے. چنانچہ دوسری آیت میں دیکھیے قسموں کا ذکر آ گیا, اتخذوا ایمانہم جنتاً, یمین داہنے ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور چونکہ قسم کھاتے ہوئے کوئی قول و قرار کرتے ہوئے داہنا ہاتھ اٹھانے کی ایک قدیم زمانے سے روایت چلی آ رہی ہے, لہذا قسم کو بھی یمین سے تعبیر کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا, کہیں آپ ان سے پرسش کیجئے, پوچھ گچھ کیجئے, ان کو کہیں بھی کسی معاملے میں اپنے موقف کی وضاحت کرنی پڑے تو فوراً قسموں کو اپنی ڈھال کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں. خدا کی قسم ہے, اللہ گواہ ہے, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, صد یا صد عربی زبان میں لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے. وہ خود بھی رک گئے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے کا سبب بن گئے. ظاہر بات ہے کہ ہر فرد اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے, یا خیر کی تشویق اور ترغیب کا سبب بنے گا اور یا شر کے لیے دوسروں کے لیے راستہ کھولے گا, نمونہ بنے گا. یہ خود بھی رکے اللہ کی راہ سے اور یہ دوسروں کو بھی روکنے کا سبب بن رہے ہیں. انہم سا ما کانوا یعملون, واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا. عاقبت کے اعتبار سے, انجام کار کے اعتبار سے, دنیا میں تو شاید کچھ وقتی طور پر انہیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہم نے تحفظ جان و مال اپنے اس طرز عمل کی بدولت حاصل کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انجام کار کے اعتبار سے بہت ہی غلط طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا. یہاں سبیل اللہ کے الفاظ اس آیت مبارکہ میں نوٹ کر لیے جائیں، یہ گویا کے نشاندہی کر رہے ہیں کہ نفاق کا اصل سبب اعراض عن سبیل اللہ، اعراض عن الجہاد فی سبیل اللہ. منافقین نمازیں پڑھنے کو تیار تھے، عبداللہ ابن ابی کا قول آتا ہے کہ ہم نے زکاتیں بھی دی ہیں، لیکن یہ کہ یہ جان و مال کا کھپانا، ہر وقت کا ایک تقاضا، ہر وقت کا ایک مطالبہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین پر پھر ایک کٹھن مرحلہ آ گیا ہے، جانے اور مال پیش کرو، یہ وہ چیز تھی کہ جو ان کو قدم قدم پر روکتی تھی. یہی وہ سبب ہے کہ جس پر در حقیقت نفاق کا یہ پورا قصر، یہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر نفاق کا یہ پورا قصر تعمیر ہوتا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. اب یہاں نفاق کی اس اصل حقیقت کا ذکر آ رہا ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ نفاق کی ایک قسم وہ بھی تھی، یقیناً تھی، کہ انسان اسلام کا لبادہ ہی اوڑھتا تھا دھوکے کے تحت، فریب کے تحت، ایمان کی کبھی کوئی رمق انہیں نصیب ہوتی ہی نہ تھی. لیکن یہ جو نفاق ہے بائی اینڈ لارج، اس کی جو اصل نوعیت تھی وہ یہاں واضح ہو رہی ہے. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کی روش اختیار کی. یہ کفر، اب نوٹ کیجئے کہ یہ کفر قانونی نہیں ہے. اگر تو کوئی شخص ایمان لانے کے بعد علانیہ کافر ہو جائے تو وہ مرتد قرار پائے گا. منافق مرتد نہیں تھے، رہے وہ اسلام کی فورس میں، رہے وہ اسلام کی صفوں میں، قانونی اسلام کے دائرے میں موجود رہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں یہ لفظ کفر، کفر حقیقی کے معنی دے رہا ہے. گویا کہ جیسے ایک ایمان ہے ایمان قانونی اور ایک ایمان ہے ایمان حقیقی، اسی طرح ایک کفر ہے کفر قانونی علانیہ کفر، اور ایک ہے کفر حقیقی. اس کفر حقیقی کو اپنے ذہن میں مساوی قرار دے لیجئے، اس کے مابین ایک نسبت و تعلق تساوی کی قائم کر لیجئے کہ وہ کفر حقیقی ہی نفاق ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. اب یہاں پر بھی ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، یہاں چونکہ خلاصہ ہے، بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ سارے مضامین یہاں سمو دیے گئے ہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ کی ایک شرح سورہ نساء میں واری تھی. اس کو انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ پورا پروسیس ایک دم نہیں ہو جاتا، یکبارگی نہیں ہو جاتا، یہ فیصلے انسان اچانک اور ایک ہی مرتبہ نہیں کر لیتا، بلکہ اس میں بہت کچھ آگے پیچھے، کچھ کبھی آگے بڑھ رہا ہے پیچھے ہٹ رہا ہے، پھر کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے پھر دو قدم پیچھے ہٹ گیا ہے. اس طرح کی کیفیت دیر تک رہتی ہے تا کہ پھر وہ مرض راسخ ہو جائے، دل میں جم جائے. چنانچہ سورہ نساء میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں راہ یاب کرنے والا ہے. اے نبی، ایسے منافقوں کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہ ہے انسان کے باطن کی کیفیت کا نقشہ، کچھ آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا، کچھ حالات بہتر ہوئے آسانی ہوئی تو آگے سرگرمی کے ساتھ کچھ پیش قدمی کی، لیکن پھر کہیں مشکل مرحلہ آ گیا، جس کی تمثیل سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی اس تمثیل کے حوالے سے اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ کلما والہم مشوفی واذا اظلم علیہم قاموا. ایمان کے راستے میں، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے میں کچھ بڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں، پھر وہ ہمت جواب دیتی ہے، پھر وہ جان اور مال کے کھپانے کے تقاضے جو ہیں وہ بڑے کڑے اور بڑے کٹھن نظر آنے لگتے ہیں، پھر انسان بیٹھ رہتا ہے، پھر ہمت کرتا ہے، پھر بیٹھ رہتا ہے، اور یہ پروسیس جاری رہتا ہے تا کہ انسان مستقل بیٹھ رہتا ہے. یہ اس کا بیٹھ رہنا ہے جس کو یہاں فرمایا فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، یہ طبع قلوب اور ختم قلوب مفہوم اور معنی اور نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے. سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کھلے کھلے کافروں کے ذکر کے ضمن میں آیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہاں منافقین کے ضمن میں آیا ہے فتوبع علی قلوبہم, پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی فہم لا یفقہون, تو اب وہ فہم سے عاری ہو چکے ہیں, جس کو وہاں تعبیر کیا گیا کہ سم بکم عمی فہم لا یفقہون, اندھے اور بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں. ان کی صلاحیتیں بظاہر موجود ہیں, بصارت ہے, سماعت ہے, لیکن وہ بصارت حقیقی سے تہی دست ہو چکے, سماعت حقیقی سے محروم ہو چکے, اب ان کے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں. اس کو یہاں تعبیر فرمایا فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون. پھر ذہن میں رکھیے کہ یہ سارا معاملہ قلب کی دنیا کا ہے, اندر کا ہے, باہر وہ مسلمان ہی ہے, پہلے بھی مسلمان تھا, اب بھی مسلمان ہے. عبداللہ ابن ابی کو بھی آخری وقت تک مسلمان مانا گیا ہے, رئیس المنافقین, سب سے بڑا منافق, منافقوں کا سردار. لیکن یہاں وہ ایمان اور اسلام کے مابین فرق, یا اسلام قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کے بارے میں فرق, جو اس سے پہلے مختلف مواقع پر اس منتخب نصاب کے درس کے دوران جس پر بحث ہوتی رہی ہے, اس کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے, اس لیے کہ یہ بڑی اہم بحث ہے, بہت اہم موضوع ہے. اس پر دین کے نظام کے سمجھنے کا بہت حد تک دار و مدار ہے. ایک قانونی ایمان ہے جس کے لیے مترادف لفظ اسلام ہے, ایک حقیقی ایمان ہے جو یقین قلبی سے عبارت ہے. اس کے اعتبار سے جب انسان صحیح دست ہو جائے, جب اس ایمان سے محروم ہو جائے, تو یہ ایک نفاق کی کیفیت ہے. اگرچہ منافق کوئی لیگل اس کی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے, اس کو قانونی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے, یہ کوئی لیگل کیٹیگری نہیں ہے. قانونی اعتبار سے تو مسلم اور کافر, لیکن یہ کہ مسلم کی اندرونی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں, وہ مثبت طور پر مومن بھی ہو سکتا ہے, وہ منفی طور پر منافق بھی ہو سکتا ہے, اور ان دونوں کے بین بین کی ایک کیفیت ہے. منزلتم بین المنزلتین, کہ ایک زیرو ویلیو ہو, کہ نہ مثبت طور پر ایمان متحقق ہو, نہ منفی طور پر نفاق ہو, بلکہ ایک خلا کسی کیفیت ہو, جس کا ذکر ہم اس سے پہلے سورہ حجرات میں دیکھ چکے ہیں. تو ان حقائق کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں مستحضر کر لینا اور تازہ کر لینا مفید ہے. سورہ منافقین کی ان تین آیات کے بعد اب جو آیات پہلے رکوع کی بقیہ وارد ہو رہی ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے اس تاریخی پس منظر کو پہلے ذہن میں مستحضر کر لینا مفید ہوگا. حقیقت نفاق پر گفتگو ہو چکی, لیکن یہ کہ اس نفاق سے انسان کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے, جس کو اس سے قبل تعبیر کیا گیا تھا ٹی بی کی تھرڈ سٹیج, نفاق کا وہ مرتبہ جہاں پہنچ کر کے اہل ایمان کے لیے بغض اور عداوت اور ان کی دشمنی دل میں گھر کر جاتی ہے منافق کے. اس سلسلے میں ایک متعین واقعہ جیسا کہ عرض کیا گیا غزوہ بنی مستلب کے موقع پر ہوا. حضور آپ کے ساتھ اہل ایمان بنی مستلب پر حملہ آور ہوئے, منافقین بھی ساتھ تھے, عبداللہ ابن ابی بھی تھا اپنی جمعیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس کے بعد ابھی مریسی کے کنویں پر قیام تھا کہ وہاں دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک حضرت جاہجاہ تھے جو حضرت عمر کے ملازم تھے, ان کے گھوڑے وغیرہ کو سنبھالتے تھے, اور دوسرا ایک شخص تھا کہ جو انصار کا حلیف تھا. معمولی سا جھگڑا ہوا, حضرت جاہجاہ نے کہیں جذبات میں آ کر اس کو کہیں ایک لات رسید کر دی. اس پر جو ہنگامہ ہوا, یہ چیز ایسی تھی کہ شور مچ گیا اور پرانی عصبیتوں کو آواز دی گئی, جگایا گیا. ہوتے ہوتے یہ معاملہ مہاجرین اور انصار کے مابین جھگڑے کی شکل سے آ گیا. حضور کو اطلاع ہوئی, آپ تشریف لائے, سمجھایا بجھایا, معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے اس کے بعد کہنے گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوا. کچھ لوگ عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان لوگوں کی اب اتنی ہمت ہو گئی. عبداللہ ابن ابی کو وہ یوں سمجھئے کہ اللہ نے ایک موقع دیا, اس کے خوب سے باطن کے اظہار کے لیے ایک بڑا مناسب موقع نکل آیا. اس نے لوگوں کو سخت سخت کہا کہ آج مجھ سے کیا کہتے ہیں, یہ تم لوگوں کا کیا دھرا ہے, تم لوگوں نے انہیں کھلایا اور پلایا, یہ لوٹے پٹے مہاجرین آئے تھے, ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا, تم نے انہیں جگہ دی, تم نے انہیں پناہ دی,
تم نے ان پر خرچ کیا، صرف کیا، انفاق کیا، اب ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جو نقشہ تمہارے سامنے ہے وہ پیش آ رہا ہے. بڑے ثقیل الفاظ اس نے استعمال کیے. عربی کی ایک کہاوت ہے، سمن کلبک یا کلو، یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو، کسی روز وہ تمہیں خود تمہیں کو کاٹے گا. تو یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اور خدا کی قسم اگر تم لوگ ہاتھ کھینچ لو، روک لو، ان پر خرچ نہ کرو، یہ سب چلتے پھرتے نظر آئیں گے. یہ کھانے پینے کو ملتا ہے، آرام اور آسائش ہے، اس لیے یہ سارا معاملہ ہے، یہ ساری شورا چوری ہے، یہ ایمان اور جہاد اور اسلام. اور واقعہ یہ ہے کہ اب فیصلہ کر لو کہ اب جب بھی مدینے پہنچے تو ہم بالکل متفق رائے ہو کر یہ طے کر لیں کہ جو صاحب عزت ہیں، جو وہاں کے قدیم باشندے ہیں، جدید اطلاع استعمال کیجئے، جو سنز آف دی سوائل ہیں، وہ ان کو نکال باہر کریں. یہ لوگ کے جو بڑے کمزور، جن کی کوئی حیثیت نہیں، اب ان کو وہاں سے رخصت کر دیا تھا. اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی. یہ بات جہاں ہو رہی تھی، حضرت زید ابن ارقم، وہ بڑے نوجوان کم عمر صحابہ میں سے ہیں، وہ کہیں موجود تھے. انہوں نے جا کر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. حضور نے اگر سے گرا بھی کی، یہ ہو سکتا ہے تم نے غلط سنا ہو، لیکن یہ کہ جس طرح بھی ہوا، وہ ان کا جو بیان ہے وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا گیا. اس پر آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا. وہ صاف قسم کھا گیا کہ میں نے ایسی بات کہی نہیں، بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، افترا ہے. اب وہ جو بیچارے کم سن صحابی نو عمر حضرت زید ابن ارقم تھے، ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہوئی کہ اب ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے. اتنا بڑا سردار، رئیس خزرج، اس کے مقابلے میں ان کی بات کون سنے؟ وہ معتبر ہے، اس کی حیثیت ہے، وہ جمعیت والا ہے، وہ صاحب ثروت و دولت ہے. تو اس طرح ان کی بڑی ہی پوزیشن خراب ہوئی. اس پر یہ آیات نازل ہوئی، ان میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نیک دل اور مخلص مسلمان کی تصدیق بھی کہ اس کی برات ہو جائے، جو جھوٹ اس پر چسپا کر دیا گیا ہے اس سے اسے ایک طرح سے بریت حاصل ہو جائے، اور پھر یہ بھی کہ اصل حقیقت پورے طریقے پر مسلمانوں کے سامنے آ جائے. اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. اس سے اندازہ یہ ہوگا اس پورے سلسلہ کلام میں، ہمیں اپنے اس اصل مضمون کے اعتبار سے جہاں اسے ٹانکنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہلاکت خیزی، یہ ہے انجام، یہ مرض جو ابتدا میں صرف ایک تقصیر، ایک کم ہمتی، مال و جان کے تحفظ کا خیال، ایثار اور قربانی سے بچاؤ، اس میں کوتاہی ہو گئی، آغاز میں تسلیم بھی کر لیا کہ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن پھر یہ آگے بڑھا، جھوٹی قسموں تک پہنچا، اور آخر کار اس کی منزل وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دشمنی، عداوت، اہل ایمان، صادق الایمان لوگوں کی سے بغض اور دشمنی جو ہے وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہے. اور یہ گویا کہ اس مرض کی وہ آخری سٹیج ہے کہ جس کے بعد دلوں پر مہر ہو جاتی ہے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کہ یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کا تن و توش آپ کو بڑا بھلا لگتا ہے. یہ بات وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں بھی بعید ہی انہیں الفاظ میں آئی ہے. ظاہر ہے جو دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، جن کے لیے بس ساری محنت اور جد و جہد کا ہدف اور مقصود دنیا ہی ہے، ان کے پاس مال و دولت بھی ہوگی، ان کی حیثیت بھی ہوگی، انہیں ایک وجاہت بھی حاصل ہوگی، وہ جس مجلس میں بیٹھے ہوں گے معتبر نظر آئیں گے. تو اس کا ایک نقشہ ہے جو یہاں کھینچا گیا کہ نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے قد و قامت، ان کے تن و توش سے آپ متاثر ہوتے ہیں. وہی یقولو تسمال قولین، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو بہرحال ان کی حیثیت کے موافق آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بڑے غور سے ان کی بات سنتے ہیں. کان نہم خوش و بم مسندہ، آپ ان کے ظاہری تن و توش پر نہ جائیے. انسان کی ایک مانوی شخصیت ہوتی ہے، وہ اس کی قوت ارادی ہے، وہ اس کا عزم ہے، وہ اس کی سیرت و کردار کی قوت ہے. دبلا پتلا ہو، نحیف الجثہ ہو ابو بکر صدیق جیسا، رقیق القلب ہو حضرت ابو بکر صدیق کے مانند رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اندر اگر ایک عصیبت ہے، ہمت ہے، ارادہ ہے، ایک فیصلہ کن ولولہ موجود ہے، تو وہ ہے اصل میں قابل قدر، وہ ہے جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا کرتے ہیں، وہ ہے کہ جن سے نو انسانی کی یا مختلف معاشروں یا قوموں کی تقدیریں بدلتی. تو تو آپ اس مانوی شخصیت پر نگاہ رکھیں اس ظاہری تن و توش سے یا ان کی ظاہری مال و دولت، ان کی ظاہری حیثیت و وجاہت اس سے متاثر نہ ہو. کانہم خشب مسندہ، بڑی پیاری تشبیہ ہے، جیسے سوکھی لکڑیاں ہوں بڑی بڑی، موٹے موٹے گٹھے ہوں ان کے. ایک تو درخت ہے کہ جو اپنے بل پر خود کھڑا ہے، اور ایک وہ ہے چاہے کتنا ہی وہ موٹا گٹھا ہے لکڑی کا، لیکن یہ کہ سوکھ چکا ہے، اب زمین سے وہ غذا نہیں لے رہا، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، کہیں اس کو لگا کر کھڑا کر دیجیے، کھڑا رہے گا. ان کی حیثیت اس سے زائد نہیں. کانہم خشب مسندہ، یہ ان لکڑیوں، سوکھی لکڑیوں کے مانند ہے کہ جنہیں سہاروں سے کھڑا کر دیا گیا. قاتلہم اللہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ان کی اس باطنی شخصیت میں جو بزدلی، کمزوری اور ضعف مزمر تھا، اس کی تعبیر فرمائی کہ جب بھی کوئی چیخ ہوتی ہے، کوئی بلند آواز ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شامت ہماری آ گئی. اندر ہی اندر لڑکتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. سورہ قیامہ کی اس آیت کو پھر ذہن میں لائیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انہیں تو معلوم ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے. قرآن میں اگر کوئی وعید آتی ہے تو بھی ان کی جان پر بن جاتی ہے، انہیں معلوم ہے، ان کا ضمیر متنبع کر دیتا ہے کہ یہ ہے انجام جس سے کہ تم دوچار ہوگے. اور سیاح سے اشارہ کر دیا گیا، اگر کہیں کوئی خطرہ ہے، کسی طرف سے کوئی آواز آئی، کوئی لشکر آیا چاہتا ہے، کوئی خطرہ ہے، تو اس وقت یہ سمجھتے ہیں ان کی وہ جانیں جو ہے لرزنے لگتی ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ جانتے ہیں کہ پھر ہماری کوئی شامت آئی اور یہ لرزنے اور ڈرنے لگتے ہیں. ہم العدو فاحذرہم، یہی ہے اصل دشمن، ہے نبی ان کو پہچانی ہے، اور ان کی دیشہ دوانیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. یہ جو مارے آستین ہے، آستین کا سانپ، اس کا ڈنگ جو ہے بہت خطرناک ہے، لہذا آپ بھی پورے طور پر چوکس رہیں، چوکنے رہیں، محتاط رہیں، ان کے طرز عمل کو واچ کریں اور دیکھتے رہیں کہ ان کی کوئی سازش نہ کامیاب نہ ہونے پائے. ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ انہیں ہلاک کرے. اس کے بعد جو فرمایا انا یوفکون، اس میں ایک حسرت بھی ہے، یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں پہنچے، کہاں تک رسائی ہوئی. خوش بختی کا تصور کریں کہ محمد کے دامن سے وابستہ ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک بانہم آمنوا، یہ بدبخت کہاں تک پہنچ کر واپس جا رہے ہیں، یہ کس خوش بختی، کس سعادت، کس رشد، کس فوز و فلاح کی منزل کے قریب پہنچ کر اب محرومی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں. فانا یوفکون، واذا قیل لہم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تعالو، معافی چاہو، غلطی کا اقرار کر لو، اعتراف کر لو، وہ چیز کے جو اس برس کے آغاز میں تو ہوتی تھی، اب معاملہ جو ہے بڑھ چکا ہے، وہ مرض تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے، لہذا بجائے اس کے کہ اہل ایمان کے یہ کہنے سے کہ غلطی ہو گئی ہے، چلو حضور کی خدمت میں چلو، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرے، اللہ سے معافی چاہے، تمہاری یہ خطا بخش دی جائے. لو اور رؤوسہم، نتیجہ الٹا نکلتا ہے، اب وہ اندر جو خبز پیدا ہو چکا ہے، نفاق کا پودا جو پوری طرح برگ و بار لا چکا ہے، ان کی پوری شخصیت پر آکاش بیل کی طرح چھا چکا ہے، اس کا ظہور ان کے طرز عمل میں ہوتا ہے، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکے رہ جاتے ہیں، یسدون، قدم ان کے گویا کہ جکڑ دیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر غلطی کا اعتراف اور استغفار کی درخواست کرنے سے گویا کہ کوئی چیز ان کے قدموں کو روکے ہوئے ہیں. وہم مستکبرون، اور یہ ہے ان کا باطن استکبار ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، یہ ہے در حقیقت وہ انجام، وہ محرومی کہ جس کا نقشہ یہاں بھی کھینچا گیا، اور اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں یہ مضمون سورہ توبہ میں دوبارہ دہرایا گیا. برابر ہے ان کے حق میں اے نبی، خواہ ان کے لیے استغفار کرے خواہ نہ کرے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے. سورہ توبہ میں الفاظ آئیں گے ان تستغفر لہم سبعین مرۃ لن یغفر اللہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں. اور یہاں سواؤن علیہم سے ایک مشابہت، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، وہ کھلے کھلے کافر جو کفر کی آخری حدوں کو پہنچ چکے، جو اڑ چکے اپنے کفر پر، وہاں بھی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے آخر میں الفاظ آتے ہیں سواؤن علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے حق میں بالکل برابر ہو چکا ہے، خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں، خواہ آپ انہیں خبردار فرمائیں، خواہ نہ فرمائیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں. وہی بات یہاں ہے کہ سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اور قاعدہ کلیہ دہرا دیا گیا جو اس سے پہلے سورہ صف میں بھی آیا ہے، سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا. یہ اس کی سنت، اس کے طریقے، اس کے قانون اور ضابطے کے خلاف ہے. زبردستی ہدایت دینی ہو تو پھر کون ہوگا کہ جو ہدایت سے محروم رہے؟ تو ابو جہل اور ابو لہب بھی اس ہدایت سے محروم نہ رہتے. ہدایت انہی کو دیتا ہے اللہ جو ہدایت کے جویا ہوں، ہدایت کے طالب ہوں، جو ہدایت اختیار کرنا چاہے. زبردستی ہدایت دینا یہ اللہ کا طریقہ نہیں. اس کے بعد کی دو آیات میں وہ ان کا قول اس موقع پر عبداللہ ابن ابی کا جو قول ہے اس کو نقل کیا گیا. ہم الذین یقولون، وہی ہیں جو کہتے ہیں. یعنی یہاں گویا کہ تصدیق ہو گئی حضرت زید ابن ارقم کی کہ یہ بات انہوں نے غلط نہیں کہی، یہ ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو، یہ تمہارے چندے ہیں، تمہارے پیسے ہیں، تمہارا انفاق ہے، تمہارے صدقات ہیں، جس پر یہ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، یہ ساری ہم آہمی اور یہ ساری شورا شوری در حقیقت اس کی بنیاد پر. تم ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، یہ بھیڑ چھٹ جائے گی، یہ ہجوم منتشر ہو جائے گا. فرمایا وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے، لیکن یہ کہ ان منافقین کو کون سمجھے. ولکن المنافقین لا یفقهون، اسی کی نفی کر دی گئی تھی کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقهون. وہ تفقہ جو ہے وہی تو اب ان سے سلب ہو چکی، وہ سمجھ، وہ حقائق، حقائق کا ادراک اور شعور، اسی سے تو یہ محروم ہو گئے. فرمایا انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوٹ گئے صفا مدینے، اگر پہنچنا ہو گیا، کیونکہ سفر میں تھے ابھی، لہذا اب اگر مدینے ہم پہنچ گئے تو طے کر لو، لا یخرجن الاعز منها الاذل، عزت والے، سنز آف دی سوائل، مدینے کے رہنے والے، یہاں کے اصل باشندے، اوس اور خزرج، مالکان دے، وہ طے کر لیں کہ اب ان ذلیلوں کو، ان بے وقت لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نکال باہر کیا جائے گا. فرمایا وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، حالانکہ عزت کل کی کل اللہ کے لیے ہے. العزہ یہاں الف لام حصر اور استغراق کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن ان منافقین کو اس کا علم حاصل نہیں. یہاں پہلا رکوع ختم ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا. اس میں گویا کہ مرض نفاق، اس کی علامات، اس کا نقطۂ آغاز، اس کا سبب، اس کے مختلف مراتب و مدارج، اس کی ہلاکت خیزی، یہ تمام چیزیں زیر بحث آ گئیں. اب ایک بڑی عجیب ترتیب ہے، دوسرے رکوع کی تین آیات میں جس طرح کے ہوتا ہے طب میں ایک مرض کے علاج کی دو شکلیں ہیں، ایک پریونٹیو ہے اور ایک کیوریٹیو ہے. ایک تو وہ تدابیر ہے کہ جس سے اس مرض کی چھوٹ سے بچا جا سکے، اور ایک یہ کہ اگر وہ مرض لاحق ہو جائے، اس کی چھوٹ لگ جائے، تو پھر اس کا علاج، اس کا مداوا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر. چنانچہ یہاں اب مرض نفاق کے علاج کے ضمن میں یہ دونوں پہلو سامنے آ رہے ہیں، حفاظتی تدبیر، بچاؤ کا ٹیکہ، اس مرض سے بچے رہنے کی سبیل. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دوا میں ذکر الہی، اللہ کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، وہی ذکر الہی جس کے لیے نماز کا نظام قائم کیا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، یہ پانچ وقت اپنے معمولات میں سے نکل کر ایمان کو تازہ کرتے رہو، تجدید ایمان ہو، تجدید عہد ہو، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ کی تجدید ہو گئی، مالک یوم الدین، ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرت کی تجدید ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجدید عہد ہو گیا، تجدید میثاق ہو گئی. یہ ہے در حقیقت ذکر الہی کی انتہائی جامع صورت. لیکن اصل میں جو مقصود ہے وہ یہ کہ یہ استحضار اللہ فی القلب یہ دائم ہو جائے، مستقل ہو جائے. صوفیہ نے اس معاملے میں، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہیں اس سبجیکٹ کے، انہوں نے اسے اپنی آخری منطقی انتہا تک پہنچایا ہے، پاس انفاس کہ مسلسل ریاضت اور مشق سے یہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی سانس غفلت میں نہ نکلے. شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت بنتا ہے، جب باہر نکلتا ہے اس کے تصویر کا، جسم کے بہت سے خراب اجزاء جو ہیں اس کے پروسیس کے جو خراب اینڈ ریزلٹس ہیں، پروڈکٹس ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، وہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. تو فرمایا پس بر ہر نفس دو شکر واجب ہے، ہر سانس پر دو مرتبہ اللہ کا شکر ضروری ہے. بہرحال ان چیزوں میں کچھ مبالغہ نظر آئے تب بھی یہ بات جان لیجئے کہ دوا میں ذکر اس کی جس حد تک بھی انسان کو کیفیت حاصل ہو چکے ہو سکے وہ در حقیقت ضروری ہے اس نفاق سے بچنے کے لیے. اس دوا میں ذکر کے لیے اس سے پہلے غالباً ایک مرتبہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بہت مؤثر ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ، وہ دعائیں جو آپ زندگی کے مختلف افعال و اعمال کرتے ہوئے، وہ جو آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر دعاؤں کی صورت میں جاری رہتا ہے. آئینہ دیکھا تو دعا ہے، جوتے پہن رہے ہیں تو دعا ہے، سواری پر داہنا پاؤں آگے بڑھا کر چڑھ رہے ہیں تو دعا ہے، اتر رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے نکلے ہیں تو دعا ہے. گویا کہ معمولات میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، انسان اپنی پوری زندگی کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن اور قلب کا ایک رشتہ اللہ کے ساتھ برقرار ہے. بہرحال یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی مثال ایسی ہے کہ وہ انسان کی مثال ایسی ہے